मुश्किलें पल में आसान हो जाएंगी, यारी जब जबान से निकल जाएगा। इस जहां की नहीं बात, ऐ दोस्तों उस जहां में भी गिरता संभल जाएगा। मेरे मौला इजाजत मुझे दीजिए, इस ज़ईफ़ी की परवाह न कुछ कीजिए। खून से रीश रंगीन होगी मेरी, फिर बुढ़ापा जवानी में ढल जाएगा। मुश्किलें पल में आसान हो जाएंगी, यारी जब जबां से निकल जाएगा। अली के सदके से दोनों आंख बुलंद करके नारा हैदरी।
तमाम शहदाए मिल्लत जाफरिया के सारे सवाब के लिए सूरह फातिहा पढ़ कर रख लीजिएगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، صلاة بهدي محمد وعلى محمد. گزارش آپ سے ہر روز کی طرح ہے کہ ذرا ذرا سا آگے کھسکائیں گے تو ہمارے برادران پیچھے تنگ ہو رہے ہیں، بہت ساری 150 کی تو جگہ بنی جائے گی، ذرا ذرا سا بیٹا جو آگے بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا سا جوان آگے آ جائیں، بزرگ تو جہاں بیٹھے انہیں بیٹھا رہنے دیجیے، ان کا خیال کیجیے، اور آپ جوان آگے آ جائیں گے تو کافی جگہ بن جائے گی، ماشاء اللہ دیکھیے اچھی خاصی جگہ بن رہی ہے، کھڑے ہو کے آ جائیں، کریز کے خراب ہونے کا خیال نہ کیجیے، آپ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پر، اب جیسے میں شروع کرنا چاہ رہا تھا انہوں نے شروع کر دیا کہ خون میں ذرا سی حرارت پیدا ہو جائے، تو میں بھی کچھ آج اسی چاہ رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ آغاز میرا ایسا ہی ہو، کیونکہ صورتحال کچھ ایسی ہی ہے، تو صورتحال ایسی ہے تو مجھے شروع بھی ایسے ہی کرنا پڑے گا۔ دیکھیے یہ اس بات سے تو آپ مطمئن رہیے، اور ہمیشہ میں آپ کو اطمینان ہی دلاتا ہوں چاہے کتنے بدترین حالات ہوں، کہ بابا جو بھی ہوگا ہمیں جو کرنا ہے وہ تو ہمیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ بھی ہو جائے ہمیں تو وہ کرنا ہے، جو کرنا ہے جتنا دنیا نے زور لگایا لگا لیا اور لگا لیا، ہم وہی کریں گے جو ہمیں کرنا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو بات میں آج آپ سے اس وقت کرنے جا رہا ہوں کہ دیکھیں صورتحال اتنی آسان نہیں ہے جتنا آسان ہم سمجھ رہے ہیں، میں شیعہ قوم کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں پورے ملک کی حیثیت سے، پاکستان اس وقت جن حالات کا شکار ہے متحمل نہیں ہو سکتا یہ ملک اور یہ شہر فتنہ و فساد کی، ہم اس کا حل بتانا چاہ رہے ہیں آج چند منٹ بس، آپ کے حسب عادت دو چار منٹ لیں گے تاکہ پیغام بھی آج کا ہو جائے، اور ہماری آواز ہمیں یقین ہے کہ بہت جگہوں تک پہنچ جاتی ہے، لائیو پہنچ جاتی ہے، براہ راست پہنچ جاتی ہے، دیر نہیں لگتی سب جگہ پہنچ جاتی ہے آواز۔ تو ہم آج جو آپ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے ہم آغاز کرنا چاہ رہے ہیں کہ حالات بہت خراب ہیں پورے ملک کے، آپ دیکھ رہے ہیں، اور سرحدوں کے حالات اور بھی زیادہ خراب ہیں، ابھی آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، لیکن ہمیں اندر ہی الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب آپ ایک مزے کا خیز بات آپ نے پتہ نہیں نوٹ کی کہ نہیں کی آج میڈیا کے ذریعے سے، کہ تہران میں برطانوی سفارت خانے میں پتھراؤ ہو گیا، کل ہوا تھا نا، پوری مغربی دنیا کو آگ لگی دی ہے جناب، پریشان ہے کہ یہ غیر انسانی سلوک ہوا ہے، یہ حقوق کی خلاف ورزی ہوئی، سفارتی خلاف پتھراؤ ہوا ہے، پتھراؤ پہ پورا مغرب بلبلا پڑا، اور وہ جو سب سے بڑا شیطان ہے امریکہ اس کو تو سب سے زیادہ آگ لگ گئی، کہ بھئی یہ ناقابل قبول ہے. اچھا وہاں پتھراؤ ناقابل قبول ہے اور یہاں حملہ کر کے ہمارے جوان مار دیے جائیں, ہمارے فوجی مار دیے جائیں, ہمارے فوجی افسران شہید کر دیے جائیں, تو آپ نے دوگلا معیار دیکھا. یہی ہم دنیا کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم تو پہلے بھی کہہ رہے تھے نہ پہلے کبھی دوست تھا نہ آج ہے نہ کبھی ہوگا, یہ شیطان تھا شیطان ہے شیطان ہی رہے گا. ایک منٹ بیٹا میں نعرے لگواؤں گا, میری پوری بات سن لو, میں خود لگواؤں گا, اطمینان رکھو. آج میں پورا موڈ بنا کے آیا ہوں, بے فکر ہو جاؤ. بھائی بلند آواز میں سلوار بھیج دیجیے محمد آل محمد کا. پہلے دلیلیں قائم کر لینا پھر اس کے بعد, ٹھیک ہے نا, کہ وہاں تو پتھراؤ پہ بلبلاؤ تھے کہ پتھراؤ ہو گیا, سفارت خانے میں پتھراؤ ہو گیا اور اتنا مصیبت ڈال دی, اور یہاں حملہ کر کے ہمارے پاک فوج کے جوانوں کو شہید کر دیا, افسروں کو شہید کر دیا, ہماری سرحدوں کی بے حرمت کی ہے, اور اس کے بعد معافی مانگنے کو تیار نہیں. ایسا کیوں ہوا اور اس کے سدے باب کیا ہے, اس کو کیسے روکا جائے, میں اس پہ بات کروں. یہ جرات انہیں اس لیے ہوئی کہ جو انہوں نے بیج بوئے تھے فساد کے, یہ جتنے دہشت گرد ہیں نا یہ انہی کے بوئے ہوئے بیج ہیں نا, اب سب کے سامنے آ رہا ہے. کہ بجائے اس کے کہ اس وقت پاکستان کی سالمیت, اپنی سرحدوں, اپنے ملک کی حفاظت کی بات کی جاتی, یہ انگیج کر رہے ہیں قوم کو کہ آپس میں لڑے اور وہ دشمن جو ہے اس کا جو دل چاہے سرحدوں پہ کرے. تو آج میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں, اگرچہ کہ ہمارا جسم زخمی زخمی ہے, ہمارا بدن زخموں سے چور ہے, ہمارا جگر چھلنی ہے, ہمارا دل داغ داغ ہے, ہم برسوں سے اپنے پیاروں کے لاشیں اٹھا رہے ہیں, لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم سید سجاد کے ماننے والے ہیں. یہ میں خاص طور پہ کروں, پوری توجہ رکھیے گا آج میرے ایک ایک لفظ پہ. آج میں نے کہا کہ میں کچھ آپ سے باتیں کرنے جا رہا ہوں. ہم سید سجاد کے ماننے والے ہیں کہ جس نے بنو امیہ کے بدترین دور میں سرحدوں کے محافظوں کے لیے دعا کی ہے جو صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے. یعنی امام نے یہ بتایا کہ یہ کتنے بدترین حکمران ہوں مگر سرحدیں ہماری ہیں. سرحدیں کس کی ہیں؟ ہماری ہیں, اسلام کی سرحدیں. تو عزیزو ایک بات یاد رکھنا, ایک چیز جس کا میں یقین دلانا چاہ رہا ہوں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے, اور یہاں سے پیغام دینا چاہ رہا ہوں اپنے سنی بھائیوں کو, چاہے وہ اہل حدیث سے ہوں, چاہے وہ دیوبند مکتب کے ہوں, چاہے وہ بریلی مکتب کے ہوں, ان سب کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں, اپنی پاک افواج کو بھی پیغام دینا جا رہا ہوں, جتنی بھی ہماری دفاعی فورسز ہیں ان سب کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں, حتیٰ کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں بھی پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنی ذمہ داری جانتے ہیں, ہم اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری مجبوری ہے, ہماری مجبوری ہے کہ اس ملک میں ہمارا خون لگا ہے, اس خون میں ہمارا پیسہ لگا ہے. ورنہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو کہ تنخواہ دینے کو نہ تھی. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کس سے اپیل کی تھی اور کس نے اپیل پر لبیک کہا تھا؟ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لو, وہ پہلے مہینے کی تنخواہ دینے کو خزانے میں کچھ نہیں تھا, وہ تنخواہ دینے والا یا راجا صاحب محمود آباد تھے یا حبیب سیٹھ, یعنی وہ جو گزر گئے, ان لوگوں نے تنخواہیں دی, بنانے والے ہم تھے. ہماری مشکل یہ ہے کہ گلستان کو لہو کی ضرورت پڑی, سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی, پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن, یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. اور جناب قمر جلالی علی اللہ مقامہ کی روح سے بڑی معذرت کے ساتھ ایک لفظ کی تبدیلی کے ساتھ شعر کہنا چاہتا ہوں, شعر تو انہی کا ہے اس لیے میں ان کی روح سے معذرت طلب کر لی, ایک لفظ بدلتا ہوں کہ جب وطن کو لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی, پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل وطن, یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں. تو جو پیغام میں پوری ملت کو دینا چاہ رہا ہوں کہ یاد رکھو, اور خاص طور پہ پاک افواج کو, کہ ہم زخموں سے چور ہیں, ہم مجروح ہیں, ہمارا جگر چھلنی ہے, ہمارا دل داغ داغ ہے, مگر یاد رکھو ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ, تم تنہا نہیں. پاکستان کی فوج کی تعداد 6 یا 7 لاکھ نہیں ہے, 4 کروڑ تو حیدر کرار کے ماننے والے تمہارے پیچھے, اور اگر میرا پیغام پہنچ گیا تو 18 کروڑ کی فوج, 18 کروڑ کی فوج کتنی ہی بڑی طاقت کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، اس کی ناک کو ذلت کی خاک میں رگڑ کے رکھ دیں گے، بس 47 اور 65 والا نعرہ واپس لے آؤ، دیکھو پوری قوم تمہارے ساتھ کھڑی ہے۔ ارے مر جانا شکست نہیں ہے، دشمن کے سامنے تسلیم ہو جانا شکست ہے۔ کسی طاقت سے نہ گھبراؤ، کسی سے نہ جھکو، اس لیے کہ ہمارے پاس ان کے پاس اسلحہ ہے، ہمارے پاس جوش عباس ہے۔ قرض ادا کر رہا ہوں ہر سیاستدان پہ، ہر مذہبی رہنما پہ، ہر مکتب کے رہنماؤں پہ مٹی کا قرض ہے۔ اگر اس وقت ایک نہ ہوئے ان فتنہ گروں کے خلاف، ان دہشت گردوں کے خلاف جو سامراجی ایجنٹ ہیں، جو امریکی ایجنٹ ہیں، جو مغربی دنیا کے ایجنٹ ہیں، اگر ایک نہ ہوئے تاریخ معاف نہیں کرے گی، اللہ اور اس کا رسول معاف نہیں کرے گا۔ ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ 6 یا 7 لاکھ نہیں ہو تم ہمارے فوجی، یہ پوری قوم باغیرت قوم ہے، باہمیت قوم ہے، ہم لڑنا بھی جانتے ہیں، ہم تمہارے پیچھے نہیں، ہم تمہارے شانہ بشانہ 65 میں بھی لڑے ہیں، اب بھی لڑ سکتے ہیں، پوری دنیا سے لڑ سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ وطن کی حرمت کیا ہوتی ہے۔ اور اب سنو، قرآن اور سنت سے دلیل سن لو، جو شک کرتا ہے اس بات میں، سنو وطن کیا چیز ہے، زمین کیا چیز ہے، سنو کسے کہتے ہیں وطن۔ رسول پر کتنی مصیبتیں آئیں مکے میں، کتنے مصائب ڈھائے قریش نے رسول پہ، لیکن جب مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے حسرت سے دروں دیواروں کو دیکھتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ کو تسلی دینا پڑی، میرے حبیب دل ملول نہ ہو، میں آپ کے وطن میں آپ کو واپس لے کر آؤں گا، میں آپ کے دیش میں آپ کو واپس لے کر آؤں گا۔ حدیث موجود کہ جس کے دل میں اپنے وطن کی محبت نہیں اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ اور سنو، یہ کیوں حسین پر رقت طاری ہے اپنا وطن چھوڑتے ہوئے، یہ مرثیوں میں مجلسوں میں حسین کے وطن کا ذکر کیوں ہے، یہ پردیسی کیوں کہا جاتا ہے، یہ غریب الغربا آٹھویں امام کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ مٹی کی خوشبو الگ ہے، وطن کی خوشبو الگ ہے۔ اس لیے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مت گھبراؤ، مت پیچھے ہٹو، ان سامراجی طاقتوں کے مقابلے میں یہ پوری قوم یکجا ہے، اس معاملے میں یکجا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ قوم کہہ رہی ہے جو زخمی زخمی ہے، جس کو جب موقع ملا اس نے ہم پہ وار کیا۔ کوئی ادارہ ایسا نہیں، کوئی ایسا نہیں جس نے موقع ملتے ہی ہم پہ وار نہ کیا ہو، لیکن ہم تمہیں اہل بیت کے ماننے والے کی حیثیت سے پیغام دے رہے ہیں کہ کوئی نہ اٹھا تو یہ 4 کروڑ شیعان حیدر کرار اپنی مٹی کا دفاع کرتے ہوئے مر جائیں گے۔ اب نعرے میں لگاؤں گا، جواب صرف آپ نہیں دیں گے، میرا دل کہتا ہے، میرا ایمان ہے کہ جہاں جہاں تک میری آواز جائے گی ہر اسلام سے محبت کرنے والا، ہر اس وطن سے، پاکستان سے محبت کرنے والا میرے نعروں کا جواب دے گا۔ وہ نعرے جو وائٹ ہاؤس کو، میں ہمیشہ وائٹ ہاؤس نہیں بلیک ہاؤس کہتا ہوں، کاخ سفید نہیں کاخ سیاہ کہتا ہوں، وہاں تک یہ آواز جائے گی، یقین رکھو وہ سب مانیٹر کرتے ہیں اور یہی آواز ان کے دل دہلائے گی۔ نعرہ تکبیر! ایک ایک آدمی، رینجرز کے جوان، پولیس کے جوان سن رہے ہو نا میری آواز، اپنے زخموں کو بھلا کے
ہم یہ نعرے لگا رہے ہیں سنو اور جواب دو, یہ وطن ہمارا ہے, یہ زمین ہماری ہے, سامراج کو اجازت نہیں دیں گے کہ ہماری مٹی کی بے حرمتی کرے, ہمارے جوانوں کو شہید کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. کل جب میں وہ نعرہ لگاتا تھا تو غیر تو غیر اپنوں میں بھی اعتراض کی انگلی اٹھتی تھی کہ بھائی یہ کون سا نعرہ ہے لگانے کا اس کو, کیونکہ جو آج پتا چل گیا نا پورے پاکستان کو کہ کون سب سے بڑا دشمن ہے, نہ دوست تھا نہ دوست ہے نہ دوست ہو سکتا ہے. بس بات یہ کہ ہم نے 32 سال پہلے پہچان لیا تھا کہ عالم اسلام اور پاکستان کا سب سے بڑا دشمن اور اس روئے زمین پر سب سے بڑا شیطان کون ہے. اب سب کو پتا چل گیا, سارے چینل دیکھ لو پتا چل گیا سب کو, سب یہی کہہ رہے کہ یہی بڑا شیطان ہے. تو آؤ ہم اپنے جوانوں کو ڈھارس دیتے ہیں, ہم بتاتے ہیں کہ ہم ان سے کتنی نفرت کرتے ہیں. یہ نعرہ بھی پہنچے گا وہاں تک تمہارا, میں رہوں یا نہ رہوں لہجے کی للکار باقی رہنا چاہیے, لہجہ منتقل ہونا چاہیے نسلوں کے اندر. مردہ باد, مردہ باد, مردہ باد, مردہ باد, مردہ باد, مردہ باد,
مردہ باد.
اور جانتے ہو نا ام الخبائث تمام شیطانوں کی ماں, جو امریکہ پر بھی حکومت کر رہا ہے وہ کون ہے؟ ام الخبائث اسرائیل, نہ بھولنا اسے. مردہ باد, مردہ باد,
اسرائیل مردہ باد,
مردہ باد, مردہ باد,
اسرائیل مردہ باد,
مردہ باد, مردہ باد,
اسرائیل مردہ باد.
اتنی ہی بلند آواز سے محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجیا. اہل عقل کے لیے, صاحبان بصیرت کے لیے, ہم ہیں ہم وہ ہیں زخموں سے چور ہونے کے باوجود اپنے فریضے کو پورا کر رہے ہیں, اپنی ذمہ داری جانتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ کس کس نے کن کن اداروں میں بیٹھ کر ہم پہ زخم لگائے ہیں. ہم دریدہ جگر اپنے زخموں کو بھول کر اپنے وطن کی بات کرتے ہیں. پتا نہیں تمہیں یہ تمیز آئے گی کہ نہیں آئے گی کبھی, کے دہشت گردوں میں اور وطن سے محبت کرنے والوں میں فرق تمہیں پتا چل جائے. اللہ تمہیں فہم و بصارت دے, تمہیں سمجھ میں آ جائے. ہم مٹی کا سودا کرنے والے نہیں, تاریخ گواہ ہے پاکستان کی. اتنے زخم کھانے کے باوجود بتاؤ ہمارے جوانوں نے اداروں پر حملہ کیا, فوج پر حملہ کیا, رینجرز پر حملہ کیا, پولیس پر حملہ کیا؟ اتنی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہمارا دین یہ نہیں ہے, ہمارا مکتب ہمیں یہ نہیں سکھاتا. اور جن سپولیوں کو تم نے پالا تھا, جن سانپ کے بچوں کو تم نے پالا تھا دودھ پلا پلا کر, دیکھا آج وہ کس طرح شیطانوں کے لیے کام کر رہے ہیں, عالمی طاقتوں کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ ملک میں انارکی پھیل جائے. تو شیعہ یاد رکھنا, ایک محاذ پہ نہیں, ہمیں کئی محاذوں پہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے. اپنے جلوس بھی, اپنی عزاداری بھی, اپنی ماتمداری بھی, لیکن یہ جو سیاسی نقشہ بدل رہا ہے عالمی, اس سے علیحدہ نہیں رہ سکتے ہو تم, اس سے علیحدہ نہیں, محفوظ رہے گی تاریخ میں یہ آواز کہ کون تھا جس نے اس وقت میں, کون تھے وہ لوگ جنہوں نے اس وقت میں بھی زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود وہ بات کی جو حق کی بات تھی, وہ بات کی جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند آنے والی بات تھی, وہ بات تھی کی جو پورے ملک پورے قوم کے دل کی آواز تھی.
یہ ہم ہیں، یہ ہم ہیں، وطن فروش اور ہیں، قوم کا سودا کرنے والے اور ہیں، قوم کو بیچ دینے والے اور ہیں، کوڑیوں کے عوض، ڈالروں کے عوض ملت کو رسوائیوں تک پہنچانے والے اور ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ کیوں؟ یہ بصیرت نہ ہوتی اگر غدیر خم ہمارے پاس نہ ہوتا۔ اب بس میں آپ کو لے آیا منزل کی طرف، مگر یہ مجھ پر واجب تھا، میں اس لیے یہ بات کرتا ہوں آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ میرا اللہ گواہ ہے، میں منبر پہ بیٹھا ہوں کہ مجھے اپنی مٹی سے کتنی محبت ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ میں تو اپنے اس چھوٹے سے شہر کی گلیاں نہیں بھول پاتا جن میں میرا بچپن گزرا ہے، تو اپنے وطن کو کیسے بھول جاؤں گا، اپنے ملک کو کیسے بھول جاؤں گا۔ میں جب پاکستان سے باہر جاتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ کتنی شرمندگی ہوتی ہے، کسی کی کسی بات کا میرے پاس جواب نہیں ہوتا۔ اس لیے مجھے محبت ہے اپنے وطن سے، اس لیے میں اس سرزمین کی قیمت جانتا ہوں کہ بدترین حالات میں بھی میں کہلاتا تو ہوں میرا ایک وطن ہے۔ ان سے پوچھو جو بے وطن ہو گئے، بے دیار ہو گئے، قیمت نہیں اپنی قیمت مٹی کی نہ پہچانی، قدر و قیمت نہ جانی، فلسطینیوں کی طرح اور دوسروں کی طرح آوارہ وطن پھر رہے دنیا میں۔ لہذا میں جانتا ہوں اس کی قیمت کیا ہے۔ تو سنو، غدیر خم کا کیوں میں نے ذکر کیا، میرا تو عنوان ہی وہی چل رہا ہے نا، اگر غدیر خم نہ ہوتا تو ہمیں یہ بصیرت نہ ہوتی، یہ آگہی نہ ہوتی، یہ شعور نہ ہوتا۔ غدیر خم کا اس شعور سے کیا تعلق؟ بس میں موضوع پر آ گیا، غدیر خم کا اس آگہی سے کیا تعلق؟ تو سنو، غدیر خم میں ہے کیا کیا؟ فقط علی کی ولایت کا اعلان ہے۔ اگر صرف ولایت کا اعلان ہوتا تو کوئی جھگڑا ہوتا ہی نہیں۔ جیسے کل میں نے عرض کیا کہ نماز پڑھنے پہ کائے کا جھگڑا تھا، خانہ کعبہ میں 3 سال تک رسول نماز پڑھتے رہے، جب الگ اعلان دعوت کی جب جھگڑا شروع ہوا ہے۔ 3 سال پڑھتے رہے، سب کے اپنے اپنے بت رکھے، لوگ ٹھیک ہے بھائی اپنی عبادت کر رہے ہیں کرنے دو، اس پہ جھگڑا تھوڑی تھا۔ اور میں عرض کر چکا کہ مغربی ممالک امریکہ میں لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، کیا نمازیں پڑھنے پہ کیا کرے، پڑھے جاؤ نمازیں، جھگڑا ہی۔ تو خالی ولایت کا اعلان ہوتا کہ ولی بنا دیا تو کیا کا جھگڑا ہوتا، پتہ نہیں کتنے۔ پروردگار سب کو خدا نہ کرے، میں کوئی برائی نہیں کر رہا، لیکن کتنے ولی اللہ ہیں دنیا میں، گزر گئے اور ہیں ولی اللہ کے، ان سے کسی کا کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بات نہیں۔ یہ غدیر خم میں ہوا کیا؟ اگر خالی ولایت بایمانہ کہ تمہارے روحانی پیشوا، جیسے کہ بعض ہمارے قابل احترام محترم اور واقعی محب اہل بیت مفکرین دانشوروں علماء نے لکھا کہ اصل میں روحانی ولایت جو تھی حکومت وہ حضرت علی کو دی گئی، دوسرا حصہ آپ کو سمجھ لیجئے کہ روحانی لگاؤ، میں ان کا احترام کرتا ہوں، محب اہل بیت ہیں میں جانتا ہوں، لیکن ان کا اپنا ایک نظریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں صاحب یہ روحانی سلسلہ تھا ولایت کا، یہ حضرت علی کو رسول نے دے دیا۔ اگر یہ ہوتا، اس پہ جھگڑا ہوتا، تو بھائی پھر آج بھی جھگڑا ہو رہا ہوتا، اتنے ولی اللہ ہے کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا یہ تھوڑا تھا۔ اگر صرف یہ اعلان ہوتا تو حارث کبھی بھی نہ آتا خیمے میں، رسول کا اعلان سن کے۔ اب بتانا چاہ رہا ہوں کہ آگہی اور شعور کہاں ہے، کیوں ہے؟ جب رسول نے اعلان کر دیا، خیمہ نصب کر دیا گیا کہ آؤ مبارکباد دینے، آیت یاد ہے نا جو میں پڑھوں، یوم، یہ وہ دن ہے جس دن کافر مایوس ہو گئے، میٹنگ شروع ہو گئی کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا اعلان کر دیا۔ تو ہمیشہ ہوشیار لوگ چارہ بناتے ہیں پہلے کسی اور کو، ہوشیار لوگوں کا کام یہ خود پیچھے رہتے ہیں، چارہ بنا کے جوانوں کو آگے بڑھا دیا، کچھ جاؤ تم یہ کام کر لو، پیچھے ہمیں جاؤ کر کے آ جاؤ۔ ایسے بہت کام ہوتے ہیں، اشارہ کر دیا میں نے جہاں کرنا تھا اور پہنچ جاتے ہیں میرے اشارے جہاں میں پہنچا رہا ہوتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سمجھتے نہیں، ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ پیچھے کون ہے، ان کے اصل یہ نہیں ہے، پیچھے کوئی اور ہے۔ خیر، تو جناب وہاں بھی یہی ہوا کہ اب یہ سب سے زیادہ دشمنی میں بھی غصے میں بھی جوش میں تھا، اور اس کو اور انہوں نے گرم کیا کہ دیکھو بھائی یہ کیا کیا، اپنے ماں یا اپنے بھائی کو وہاں پر مسلط کر کے جا رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی، اپنے داماد کو ہم پر مسلط کر کے جا رہے ہیں۔ تو وہ غصے میں تاریخ داخل ہوا، تاریخ کہتی ہے حضور کے خیمے، کہتے ہیں کہ اے معاذ اللہ نام لے کے کہتا ہے محمد جو کچھ آپ نے کہا ہم نے مان لیا. اگر مانا ہوتا تو ایسے خطاب نہ کرتا رسول سے, لیکن کہتا ہے کہ جو کہا آپ نے ہم نے مان لیا. اور اب یہ کیا, کیا علی کو ہم پر مسلط کر کے جا رہے ہیں, اپنے بھائی کو, رسول کو. اگر کوئی برا کہے تو رسول کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا کسی نے. طائف میں غصہ آیا رسول کو؟ نہیں آیا. مکے میں بچوں نے تنگ کیا, رسول کو غصہ آیا؟ نہیں آیا. معاذ اللہ اونٹ کی وہ غلاظت اوجھڑی, خانہ کعبہ میں رسول کی پشت پہ ڈال دیا ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے, رسول کو غصہ آیا؟ نہیں آیا. رسول کو غصہ نہیں آیا. لیکن بات ہے اس کی جسے رسول نے نصب کیا ہے. رسول نے نصب کیا ہے نا بھائی. فائزہ فرق تفن سب, جب کار رسالت سے فارغ ہو جائیے تو نصب کیجئے. کیا نصب کریں؟ مفسرین بتائیں نا کیا نصب کیا. فائزہ فرق تفن سب و الا رب کا فرغ, بس کام ختم ہو گیا. کار رسالت انجام دینے کے بعد نصب کیجئے, اور نصب کرنے کے بعد اپنے رب کی طرف پلٹ آئیے. تو سورہ انشراح میں جا کے دیکھیے نا کہ وہ کیا چیز ہے جو آخر میں نصب کی ہے, اور نصب کرنے کے بعد اللہ کی طرف پلٹ گئے. سارے کاموں کے بعد فائدہ فرختا, جب سب سے فارغ ہو جائیں, سب کاموں سے فارغ کون سے کام ہیں, یعنی جتنے بھی کام ہیں رسالت ہیں, جب ان سے فارغ ہو جائیں فن سب نصب کر دیجئے. تو تاریخ میں ڈھونڈو نا کہ رسول نے کب کہاں کیا نصب کیا. یقیناً یہ وہ نصب کیا ہے کہ جس کے بعد اب واپس جانا ہے. فائدہ فرق تفن سب ویلا رب کا ارغب, اور اپنے رب کی طرف واپس پلٹ آئیے. تو رسول کی رحلت سے پہلے, پردہ فرمانے سے پہلے یہ تو دیکھو کہ نصب کیا کیا ہے, رسول نے کسے نصب کیا ہے. تو اب آئیے, جھگڑا اسی کا تو ہے کہ اب آپ اپنے بھائی کو ہم پر, تو رسول کو غصہ آ گیا. غصے میں نہیں دیکھا تھا رسول کو, دو تین مقامات ہے بس تاریخ میں غصہ ملا ہے رسول. تیش میں نے نصب کیا, کہا کہ اللہ کا حکم ہے جو میں نے تم تک پہنچایا. اور اللہ کا وعدہ کیا ہے, واللہ یعصمک من الناس, اے رسول یہ پہنچا دیجیے آپ, ان سے ہم آپ کو بچانے والے ہیں. جانتے ہیں اللہ بھی جانتا ہے کہ میں کس کس کو کاٹے چبھ رہے ہوں گے, لہذا اللہ جانتا ہے. لہذا غصے میں رسول نے جواب دیا کہ بند کر اپنی زبان, یہ اللہ کا حکم ہے. تو اسی غصے میں کہتا ہے اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آسمان سے مجھ پہ پتھر پڑے. علی کی دشمنی میں عذاب مانگا, اللہ کیسے خالی لوٹا دیتا. علی کی دشمنی میں مانگنے والے نے عذاب مانگ لیا, علی کی دشمنی میں عذاب مانگے گا تو اللہ کیسے لوٹا دے گا خالی. بس اس نے یہ ادھر کہا, ادھر پتھر آیا آسمان سے, سر میں لگا اور نکل گیا چیرتا ہوا اس کو زمین میں, مر گیا. اب جیسے ہی انجام دیکھا سب نے مبارک باد والی لائن میں لگ گئے. ایک ذرا ادا
کر کے قدیم کی سنت ادا کر کے, ہاتھوں کو ذرا اٹھا کر کے, بدلوں کی سفیدی دکھا کر کے, سارا زور لگا کر کے,
سمجھ میں آ گئی بات. کیا اصل مسئلہ کیا تھا, دوسرے کو بھیجا انجام دیکھا سیدھے لائن میں لگ جاؤ. مبارکباد والی نے دیکھ لیا کہ علی کی دشمنی میں عذاب مانگنے والے کا انجام, تو وہ بات پھر وہی لاتا ہوں, آگہی اور شعور کا کیا تعلق. اگر آگہی اور شعور کا تعلق نہ ہوتا تو اتنے نفرت کا اظہار کیوں ہوتا, کیونکہ جانتے ہیں کہ مسئلہ روحانی اور غیر روحانی ولایت کا نہیں ہے, بلکہ خدا کے رسول نے صاف صاف اعلان کیا ہے جو مجھے مولا مانتا ہے ہر اس کے لیے یہ علی فہذہ علی مولا, فہذہ علی مولا, اشارہ بھی کیا نام بھی لیا تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہ جائے. نام بھی لیا اشارہ, نام لے دیتے خالی یا اشارہ کر دیتے, نہیں, جو دیکھ رہا ہے اس کے لیے بھی, جو نہیں دیکھ رہا اس کے لیے بھی, نام قیامت تک کے لیے, دیکھنے والے اشارہ بھی دیکھنے کے, کوئی اور نہیں ہے جسے میں بلند کر رہا ہوں. اور کتنا ابھی میرے بیٹے نے میرے بھائی نے نعرہ لگایا اور بڑے مخصوص انداز میں لگایا, تو یہی تو ہوا کہ تاریخ کہتی اتنا بلند کیا اتنا بلند کیا, آستین ڈھلکی اتنی ڈھلکی کے بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو گئی. کسے اٹھایا ہے رسول نے, کسے اٹھایا؟ کل جو چیز چھوڑی تھی وہ بیان کر رہا ہوں. خیبر اٹھانے والے کو کائنات میں کوئی علی سے بڑا شجاع ہے؟ میں نے اس کیا تھا نا کہ ہم وہ نہیں کہ اتنا آگے بڑھ جائیں کہ علی کو رسول سے آگے بڑھا دیں. ہم سے سنو رسول کیا ہے, ہم سے سنو. تم میں تو شاید دوستوں کو واقعہ نہ ملے رسول کی شجاعت کا. ہاں یہ شجاعت ضرور ہے کہ کتنے بڑے مارکے کو سر کیا تبلیغ, یہ کوئی کم کام ہے؟ میں میدان جنگ کی بات کر رہا ہوں, کہاں سے لاؤ گے؟ نہیں ملے گا. ہم دیں گے تمہیں واقعہ, ہم دیں گے. پھر یہ الزام نہ لگانا کہ علی کو آگے بڑھاتے, نہیں. ہم اس لیے علی کی شجاعت کے قصے سناتے ہیں کہ پہلے علی کی طاقت تو دیکھو کیا ہے. فاتح بدر حنین آج کچھ پڑھوں گا نہیں, ذرا سا علی کی طاقت دیکھو. جب علی کے مقابلے میں کائنات میں کوئی نہیں تو اب رسول کی طاقت کا اظہار کیسے ہو, کیسے پتا چلے کہ علی کی طاقت ہے, رسول کی طاقت ہے کیا؟ رسول کی طاقت کا اگر اظہار ہوگا تو اسی سے ہوگا جس کے برابر کائنات میں کسی کی طاقت نہ ہو. تو دو مقامات پر علی وسیلہ بنے رسول کی طاقت کے اعلان کا. ایک فتح مکہ کے وقت جب سب سے بڑا بت رہ گیا, پوچھا رسول نے کون, میں تمہارے شانے پر سوار ہو جاؤں یا تم میرے شانے پر سوار ہوگے؟ بے ادبی نہیں, گستاخی نہیں کہ یہ کہہ بیٹھو کہ مہر رسالت علی کے پیروں کے نیچے, نہیں, یہ بے ادبی ہے, یہ گستاخی ہے. ذرا میری نظر سے دیکھو, حقیقت کی نظر سے دیکھو. رسول نے تو دونوں آپشن رکھ دیے تھے کہ کون ہے, میں چلوں آپ کے شانوں پر علی, علی یا علی آپ میرے شانوں پر. تو علی نے مسکرا کے جواب دیا کہ نہیں, میں آپ کا بار نہیں اٹھا سکتا. عجیب ہے یہ بات, میں آپ کا بار نہیں اٹھا سکتا, میں آپ کے شانوں پر سوار ہوں گا. تو علی نے اعلان کیا, جو خیبر کو اکھاڑ دینے والا ہے, جس کے مقابلے میں کوئی شہ سوار نہیں, بس ایک رسول کی ذات ہے جو علی کے وزن کو اٹھا سکتی ہے, تو اب سمجھ لو کائنات کے مولا کا وزن اٹھانے والا کس وزن کا حامل ہوگا. ہم اس لیے علی کے فضائل بیان کرتے چلے جاتے ہیں کہ جتنے علی کے فضائل بیان کرتے چلے جاؤ گے رسول کی منزل بلند سے بلند نظر آتی چلی جائے گی. دوسرا مقام غدیر کا, بھی نعرہ بھی لگایا, تاریخ بھی ہے, جن بازوں نے خیبر اکھاڑا ہے, جن بازوں نے مرحب و انتر کے ٹکڑے کیے, جس بازو نے عمر ابن عبدوت کے ٹکڑے اڑائے, جس بازو نے بدر و احد میں کفار قریش کے گھروں میں ماتم کی صفیں بچھا دی, رسول خدیر خم میں اعلان کرے کہ اب میری طاقت دیکھو, اب میری طاقت دیکھو. کتنا بلند کیا, یہی تاریخ ہے اور یہی میرے بھائی نے نعرہ بھی لگایا, اتنا بلند کیا, اتنا بلند کیا کہ بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو گئی. تو یہاں بھی طاقت کا اعلان ہوا تو کس کے ذریعے, علی کے ذریعے. اس لیے میں نے کہا تھا کل یا پرسوں کی مجلس میں کہ اگر رسول کے پاس طاقت نہ ہو تو رسالت میں نقص ہے, نقص ہے. اس لیے علی کی ذات صرف مظہر صفات خدا نہیں بلکہ مظہر صفات رسول خدا بھی بن گئی. جو کمال جو رسول میں ہے مگر رسول منصب کی بنا پہ ظاہر نہیں کر سکتے, اس کے لیے علی کا اعلان کیا کہ علی کی جنگ میری جنگ, اس کا دشمن میرا دشمن, اس کا دوست میرا دوست.
جس کا میں مولا، ہر اس کا یہ
مولا.
اب جیسا مولا رسول کو مانتے ہو مان لو، ویسا ہی مولا یہ علی کو بھی ماننا پڑے گا. مانا، اب آئیے پھر آپ کو لے جاؤں. کیسے شعور ہوا؟ ساری لڑائی اقتدار کی دنیا، یہ نظریاتی جنگیں جو کہلاتی ہیں، ان کا بھی آخری سرا کہاں ہے؟ حصول اقتدار. کیونکہ سب کا نظریہ ایک ہے کہ جب تک اقتدار نہیں ملے تو بھائی انصاف کیسے قائم کریں گے، جب تک اقتدار نہیں ملے عدالت کیسے قائم کریں گے، جب تک اقتدار نہ ملے مہنگائی کیسے کم کریں گے، جب تک اقتدار نہ ملے اربوں خربوں ڈالر کے قرضے لے کے کیسے ہڑپ کریں گے. اپوزیشن میں رہ گئے تو کچھ نہیں ملنا، ابھی تو انویسٹ کرو، جب آئیں گے تو پھر سود کے ساتھ بچا کچا خون بھی نچوڑ لیں گے. یہ 64 سال کی دکھ بھری داستان ہے اس ملک کی، کتنی بری طرح سے اس کو لوٹا کھسوٹا گیا، اور اب بھی چاہتے ہیں کہ اس مردے کی کھال بھی اتار لو. کیوں ہو رہا ایسے ہوا تھی؟ خیر ہم تو اچھوں کی بات کر لیتے ہیں، ان کا بھی یہی ہے کہ جدوجہد کیوں بھائی، جب تک اقتدار نہیں ملے گا ہم نظام کیسے ٹھیک کریں گے، جب تک اقتدار نہیں ملے گا ہم سیاسی نظام کیسے درست کریں گے، ہم اقتصادی نظام کیسے درست کریں گے، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں. جب تک اقتدار نہیں ملے گا ملک کو کیسے بچائیں گے، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا، ہم برے پہلو کو نہیں رہے. کتنے وہ تو جملے معتبر تھا کہ دل کی ایک آہ تھی جو نکل گئی، اب جو بات نکل گئی واپس تو آنے سے رہی، ٹھیک ہے نا، اچھا ہوا کہ نکل گئی، منافقت سے بچ گئے. سلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر، ایسے ہی ہے نا. تو اب کیا ہوا کہ اقتدار اقتدار اقتدار، جب تک نہیں ملے گا نظام کیسے بدلے گا، جب تک نہیں ملے گا اقتصادیات کیسے ٹھیک ہوگی، جب تک نہیں ملے گا. تو یہ نعرہ جو لگ رہا ہے بس ہم آئے اور مہنگائی ختم، ہم آئے اور غربت ختم، یہ نعرہ بالکل سچا ہے سب کا. کیونکہ اقتدار میں آتے ہی غریبوں کو ختم کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، نہ غریب رہے گا نہ غربت رہے گی، بات ختم ہو. تو یہ نعرہ ایک سب کا سچا ہے کہ ہم آتے ہی غربت مٹا دیں گے، تو غریب مٹ جائیں گے تو غربت خود بخود ہی مٹ جائے گی، ٹھیک ہے نا. اس نعرے کو میں ہر بات میں عیب نہیں نکالتا، جو نعرہ سچا ہے اس کو کہتا ہوں سچا ہے. اس نعرے میں ساروں کا اتحاد ہے، سب مشترک ہیں کہ غربت کو مٹا دیں گے ہم آتے ہیں، اور آتے ہی غریبوں کو مٹانے کے چکر میں لگ جاتے ہیں، اس میں سب مخلص ہیں. اس نعرے میں سب بالکل سچے نظر آئے مجھے. ایک سلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر، بسم اللہ. میرے بزرگوار بہت دیر سے مجھ سے اجازت طلب کر رہے ہیں، بسم اللہ. اپنا
درود بھیجے محمد اور محمد کی آل پر.
اللہ
بیٹھے ہیں، تفلنو ایک پاسبان لیے بیٹھے ہیں، باب اسلام کا عنوان لیے بیٹھے ہیں، سر جھکائے ہوئے گویا کے تلاوت کے لیے، سر جھکائے ہوئے گویا کے تلاوت کے لیے، فاطمہ گود میں قرآن لیے، قرآن کے صدقے سے نعرہ سلوات.
اللہ
احمد کے پسینہ سے نبی بنتا ہے، احمد کے پسینہ سے نبی بنتا ہے، اللہ جسے چاہے وہ ولی بنتا ہے، جس پہ ہونے لگے خالق کو اتنا گمان، جس پہ ہونے لگے خالق کو اتنا گمان، ایسا انسان زمانے میں علی بنتا ہے. علی کے صدقے سے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری،
تو باقی ہے نا
ملک نہیں بچے گا. جو اپوزیشن کو کہتا ہے ملک خطرے میں ہے, جب ہمیں اقتدار ملے گا تو بچا لیں گے, تو جب آتا ہے پہلے سے زیادہ بیڑا غرق ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا, وہی سلسلہ چل رہا ہے ہمارے یہاں. یعنی بدتری کی طرف جا رہے ہیں, بہتری کی طرف جاتے نظر نہیں آ رہے. مگر بہرحال دنیا میں ہر جگہ قاعدہ یہ ہے کہ اقتدار ملے گا تو ہوگا. لیکن غدیر کیا بتاتی ہے؟ غدیر خم نے بتایا کہ نہیں, اقتدار ہی کے ذریعے سے دین نہیں بچتا, اقتدار ہی کے ذریعے سے اسلام نہیں بچتا. آئیے آپ کو دکھاؤں. پہلے بھی آپ سن چکے ہوں گے بہت سارے لوگوں سے, میں اپنے عنوان کے تحت یہ بات لے کر آ رہا ہوں. غدیر نے بتایا کہ اسلام کو کیسے بچایا جاتا ہے. اشاروں میں دیکھیے بات چلے گی, کیونکہ میرا طریقہ اور دستور یہ ہے کہ میں اپنی تقاریر کے ذریعے سے نہیں چاہتا کہ کسی کی دل آزاری ہو, اور کرنا بھی نہیں چاہیے. ہمارے پاس فضائل پڑھنے کے لیے بہت ہیں, تو ہم کیوں دوسرے راستے اختیار کریں؟ ٹھیک ہے. تو اب عزیزو, علی کے سامنے مرحلہ آ گیا, کیا کریں؟ اقتدار لے کر دین بچائیں یا اقتدار کو ٹھوکر مار کے دین بچائیں؟ کیا کریں؟ دین بچانا ہے. اور ایک بار یہ موقع نہیں آیا, دو تین بار آیا. بھائی جس کے گھر کا اثاثہ ہوگا اسے ہی تو فکر ہوگی نا, جس کے گھر کا اثاثہ ہے سامان اسی فکر ہوگی, بار بار کی تھوڑی فکر ہوگی. اپنے گھر کا اثاثہ بچانے کے لیے قربانی دے دے گا انسان کے, بابا بچا لو بچا لو. کوئی دوسرے کو تو فکر نہیں, وہ کہے گا مجھے نہیں مل رہا, تباہ کر دو. اگر میرا نہیں تو تیرا بھی نہیں. جیسے پاکستان کا ہوا کہ میرا بھی نہیں تو تیرا بھی نہیں, بھلے تباہ ہو جائے چاہے تباہ ہو جائے, ہمارا نہیں تو تمہارا بھی نہیں. جو اس ملک کے ساتھ کیا 64 سال میں ہو چکا, 71 کا سانحہ ہو چکا. اور پروردگار مزید سانحہ سے محفوظ رکھے بے حق محمد والے محمد. وہ جی تو ہے نا کہ ہمارا نہیں تو پھر کسی کا نہیں. مگر غدیر خم نے شعور دیا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. شجاعت کچھ اور چیز ہے, استقامت کچھ اور چیز ہے, دین کو بچانا کچھ اور طرح سے ہوتا ہے. اب علی کے سامنے مرحلہ آ گیا کہ کیا کیا جائے. تو علی ہی کی عدالت میں پیش کیا ہوا ایک مقدمہ ایسے موقع پہ میں پیش کرتا ہوں. مولا کے سامنے ایک مقدمہ لایا گیا, ایک شیر خوار, ایک نوزائیدہ بچہ, دو عورتوں کی لڑائی, دو عورتوں کی لڑائی. دونوں کہہ رہی کہ میرا بچہ ہے, کوئی ثبوت نہیں, باپ ہے نہیں, مر چکا ہے پہلے بچے کی ولادت سے. ایک کہتی ہے میرا, ایک کہتی ہے میرا, کوئی گواہ بھی نہیں مل رہا. بھائی کیا کیا جائے, کہاں سے آئے؟ بدوی عورتیں ہیں دونوں آئی ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ وہ لڑ رہی ہیں, دونوں قسمیں بھی کھا رہی ہیں, کہتی میرا ہے, کہتی میرا. تو مولا نے کہا اچھا کمبر تلوار لیا ہو. اب چونکی دونوں کی, اب کیا ہوا, یہ ہماری گردن اڑے گی کہ کس کی اڑے گی؟ تلوار میں کہا تلوار لیا ہو, اب دو ٹکڑے کرو اس بچے کے, آدھا اس کو دو آدھا اس کو. وہ ایک جو تھی وہ گھبرا کے پیچھے ہٹ گئی, کہتی نہیں مولا میرا نہیں ہے, اسی کا ہے, اس کو دے دو. ایک پیچھے ہٹ گئی, کہا میرا نہیں ہے, اس کو دے دو. مولا نے مسکرا کے کہا اسی کا ہے, اس کو دے دو. کیوں؟ پھر اس نے کہا جب تیرا بچہ تھا تو پھر تو نے منع کیوں کیا؟ کہتی ہے میں ڈر گئی کہ اگر یہ قتل ہو گیا تو پھر تو کچھ بھی نہیں رہے گا, ختم ہو جائے, بچے گئے نہیں, لہذا میں نے اپنا حق چھوڑ دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لطیف, مجھے پڑھنے میں بہت مزہ آ رہا ہے, تو آپ کو سننے کی مجھے نہیں معلوم. کہتی میں ڈر گئی کہ اگر یہ قتل ہو گیا تو بچے گئی نہیں, مر جائے گا, میں نے اپنا حق چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ زندہ تو رہے, جب جب موقع ملے گا, جہاں جہاں موقع ملے گا, میں اسے بتاتی رہوں گی کہ میں تیری ماں ہوں, میں تیری. بس علی کے سامنے بھی یہی مرحلہ آیا کہ تلوار نکالوں, اس نوزائیدہ گھٹنیوں چلتے اسلام کو ضرورت ہے زندہ رہنے کی. اگر تلوار نکالی ختم ہو جائے گا, خون کی ندی بہ جائے گی, پتہ ہی نہیں چلے گا. لہذا حق چھوڑ دیا کہ ارے زندہ تو رہے, جب جب موقع ملے گا, جہاں جہاں موقع ملے گا, میں نہ صحیح میرے بچے کربلا میں آ کر بتائیں گے کہ اسلام کس کا ہے. اب میری ابتدا اور مجلس کی انتہا مل گئی نا آپس میں. شیو یہی پیغام دینا چاہ رہا تھا, یہ یاد رکھو کہ ہمارا ہے, کوئی وقتی طور پہ چھین لے تو چھین لے، یہ ملک میرا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، لہذا چھوڑ دیا لینے کے زندہ تو رہے گا، جب جب جہاں موقع ملے گا اسے بتاتا رہوں گا کہ میں نے پالا ہے، میں نے قربانی دی ہے، میرے بچوں نے قربانی دی ہے. جب جب موقع پڑے گا خطرات جیسے بڑھیں گے ویسا ہی بڑا مارکا. پھر جب خطرات اتنے بڑھ گئے یزید کی صورت میں تو علی کا لاڈلا حسین آ گئے. بس آج کے لیے آپ کی زحمت ہے تمام. علی کا لاڈلا حسین آ گئے. لو کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی. اے میرے نانا کے دین، اگر تو باقی نہیں رہ سکتا سوائے اس کے کہ میں قتل کر دیا جاؤں، آؤ تلواروں میرے ٹکڑے کرنا بچانے کے. حصول اقتدار کے ذریعے سے نہیں بچایا اہل بیت نے دین کو، اپنی اور اپنے بچوں کی جانیں دے کر بچایا، خاندان کو لٹا کر بچایا. الموت اولا من العار والعار اولا من دخول النار. جب حسین جنگ کرتے جاتے تھے تو یہ رجس پڑ رہے تھے کہ موت ننگوار سے کہیں بہتر ہے. الموت اولا من العار والعار اولا من دخول النار. اور اگر دین کی خاطر توہین برداشت کرنی پڑ جائے تو یہ بہتر ہے، توہین برداشت کر لینا بہتر ہے دخول نار سے. حسین نے دونوں فریضے انجام دیے نا، موت کو حسین نے گلے سے لگایا اور بازاروں اور زندانوں کی مصیبتیں اور مشقتیں سید سجاد اور ثانی زہر. یہ بظاہر اہانت ہے کہ نہیں؟ کیونکہ میں سخت جملے نہ پڑھتا ہوں نہ پڑھنا چاہیے ممبر سے، میں تو بڑے چھپا چھپا کے لفظوں کو بیان کرتا ہوں کیونکہ میری ہمت نہیں ہوتی ایسے الفاظ ادا کرنے کی. اہانت برداشت کی نہ دین کی خاطر اسلام کی، سے موت نہیں. ایک موقع ایسا آتا ہے کہ مرنا آسان ہے انسان کے لیے. مجھے بتاؤ سید سجاد کے لیے شہید ہو جانا آسان تھا یا بازاروں میں ساروانی کرنا؟ ایک فریضہ حسین انجام دے رہا ہے، ایک فریضہ اس کا بیٹا زین العابدین. اور کل کیونکہ ایک مخصوص مجلس تھی اس لیے مجھے موضوع سے ہٹ کے کچھ اور باتیں کرنا پڑی تھی، وہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی اس چینل کے لیے شب عاشور کی، تو آج اب میں تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہوں کہ اکیلا حسین تھوڑا زمین نے تنابے کھینچ لی تھی اور کربلا میں حسین جیسے کردار چاہتا تھا وہ جمع کر دیا. اس پہ تعجب نہ کیجئے کہ سب معلوم تھا کہ شہید ہونے جانا ہے، قتل ہونے جانا ہے. نانا نے بشارت دے دی تھی، جناب ام سلمہ جانتی تھی، حسین جانتے تھے، مدینے والے جانتے تھے، بزرگ صحابہ جانتے تھے. تو میری اور تو بچوں کو کیوں لائے؟ یہ چار سال کی بچی سکینہ کو کیوں لائے؟ یہ چند ماہ کے شیر خار کو کیوں لائے؟ اور شب بخیر زندگی رہی تو انشاءاللہ کل آپ جانتے کہ یہاں مخصوص مجلس ہے جناب شہزاد علی اصغر کی، یہ بچے کو کیوں لائے؟ نہیں عزیزو، یہ تو دنیاوی سوچ ہے. حسین تو چن چن کر اسے لے کر آیا ہے جس کے بغیر کربلا مکمل ہی نہیں ہوگی. علی اصغر کو نہ لائے تو فاتح کربلا کہاں سے لائے گا؟ سکینہ اور زینب کو نہ لائے تو فاتح کوفہ و شام کہاں سے لائے گا؟ سمجھ میں آپ کو اتنا اشارہ کافی میں منزل کی طرف آ. اگر ان ماؤں کو نہ لائے تو قیامت تک کی ماؤں کو درس کہاں سے ملے گا کہ جب دین پر وقت پڑ جائے تو اپنے بچوں کو کیسے راہ خدا میں بھیجا جاتا ہے؟ 9 اور 10 کے لیے میری مائیں بہنیں پیغام سن لیں، حالات کا رونا رو رویا کرو کہ حالات اتنے خراب اور حالات اتنے خراب، ہمارے حالات اچھے تھے کب 1400 سال میں؟ ہم تو انہیں حالات میں، ہمارے آبا و اجداد پلتے بڑھتے اور شہید ہوتے رہے، ہم بھی انہیں حالات سے گزرے، ہمارے آنے کے بعد بھی، جب تک کہ اس منتقم حسین کا وہ بیٹا نہیں آ جاتا. ہر وقت ان حالات کے لیے تیار. تو مائیں کربلا میں ہیں نا، کہ جو اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی صبح عاشورہ کے لیے. تین وصیتیں کی زینب نے, ان جملوں کی تکرار نہیں کروں گا جو کل رات پڑھ چکا. تین وصیتیں اپنے بچوں کو, نصیحتیں. دیکھو کوشش کرنا سب سے پہلے عمر ابن سعد کا خاتمہ ہو جائے, پسر سعد کو قتل کر دینا. یہ قتل ہو جائے گا میرے بھائی کی جان بچ جائے گی, سردار ہے, قتل ہو جائے گا جنگ ختم ہو جائے گی. بچوں نے کہا مادر گرامی ہماری پہلی کوشش یہی ہوئی کہ ہم پسر سعد کو قتل کریں, اور دوسری نصیحت کر رہی بچوں ایک دوسرے سے جدا مت ہونا, ساتھ ساتھ رہو گے طاقت بڑی رہے گی, بھائی سے بھائی شانہ ملا کے کھڑا ہو جائے طاقت بڑھ جاتی, لہذا آپس میں اختلاف نہیں. خبردار کسی عنوان کے تحت آپس میں اختلاف نہیں, بھائی ہو ایک دوسرے کے. حسین کے فرش عذاب پہ بیٹھنے والے ہو, حسین کا ماتم کرنے والے ہو, آپس میں مقابلے بازی نہیں, کسی بھی عنوان کے تحت مقابلے بازی نہیں آپس میں ہونی چاہیے. دونوں بھائی مل کے رہنا طاقت بڑی رہے گی. تیسری اور اہم ترین نصیحت, دیکھ رہے ہو نا سکینہ پیاسی ہے اور علی اصغر بھی پیاسا ہے, میرے بھائی کے بچے پیاسے, خبردار نہر کا رخ نہ کر, نہر کا رخ نہ کر, اگر پانی کی طرف گئے دودھ نہیں بخشے. بس جناب انو محمد کی شہادت کے باب میں جو مشہور و معروف روایت ہیں وہی پیش کر رہا ہوں, ان کا خلاصہ آپ کے سامنے اپنے انداز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. خبردار نہر کی طرف نہ جانا, اگر پانی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا دودھ نہیں بخشے. بچوں نے ہاتھ دست بستہ ہاتھ جوڑ کے اس کی مادر گرامی, بس آپ کی ساری نصیحتیں ہم نے دل و دماغ میں اتار, آپ اطمینان رکھیے, بس صبح ہونے دیجیے, پھر دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں. صبح ہوئی, صبح عاشور ہوئی, جنگ کا آغاز ہوا, جا رہے ہیں وہ ایک ایک کی خبر آ رہی ہے حسین کو, کیا فلاں شہید, فلاں شہید, فلاں شہید, اب جعفر کی اولاد شہید ہو گئی, اب عقیل کی اولاد شہید ہو گئی, مسلم کے بیٹے دونوں عبداللہ ابن مسلم اور عبدالرحمٰن ابن مسلم جو کربلا میں لڑ کر شہید ہوئے ان کی بھی خبر آ گئی, اولاد حسن کی خبر آ گئی. جب زینب دیکھتی ہیں سامنے سے بچے گزرتے ہوئے نظر آتے, ظہر کا وقت جب ہو گیا گزر گیا, فضا سے کہا ماں فضا ذرا ان دونوں کو بلا کر, دونوں محمد دونوں شہزادے ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے, ماں کے چہرے پہ غیظ کے آثار دیکھے, نظریں زمین میں گاڑ دیں اور کھڑے. زینب نے اسی غیظ بھرے لہجے میں کہا اب تک زندہ ہو ہے کسی ماں کے پاس ایسا جگر, ہے کوئی ماں ایسے کلیجے والے جو اپنے بیٹوں سے یہ کہے اب تک زندہ ہو, کب جاؤ گے میدان میں جب میرا بھائی قتل کر دیا جائے گا, جب میرا بھائی ذبح کر دیا جائے گا جب جاؤ گے میدان میں. بس اتنا سننا تھا دونوں بچوں کے آنسو بہنا شروع ہو, لرستے ہوئے ہاتھ جوڑ, مادر گرامی ہم پہ خفا نہ ہو, ہم پہ ناراض نہ ہو, ہم کیا کریں, صبح سے کتنی بار جا چکے ہیں ماموں جان کی خدمت میں مگر ہمیں اجازت نہیں, ہمیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں. زینب کا غصہ ختم ہو گیا, اچھا اچھا یہ بات ہے تمہیں ضرور اجازت ملے گی, زینب دلوائے گی. اما فضا ذرا ماں جائے تو بلا لا. فضا نے حسین کی خدمت میں بہن کا سلام پہنچایا, حسین اے میں سال یہ زہرا میں داخل ہوئے منظر دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ کیا بات ہے, اور پھر کہتے نہیں زینب یہ نہیں ہو سکتا, ذرا انصاف کرو, کبھی ایسا ہوا کہ کوئی بھائی اپنی بہن کا گھر اجاڑ دے, خدا آپ کو جزا دے. جزاکم اللہ خیر. یہ تاریخ ایسی شروع ہو گئی ہاشمیوں کی شہادت کی. زینب کے بچوں کی شہادت سے میں نے آغاز کیا ہاشمیوں کی شہادت. کبھی ایسا ہوا کہ کسی بھائی نے اپنے بہن کی گود اجاڑ دی ہو؟ نہیں زینب, یہ کیسے ہوگا کہ میں اولا محمد کو میدان میں جانے کی اجازت دے دوں؟ اب زینب کی آنکھوں میں آنسو آتے. بھائی جان ایسا نہ کہو, ایسا نہ کہو. میری مجبوری تو دیکھو, میری مشکل تو دیکھو. بھیا خود ہی فیصلہ کرو. اگر میری ماں زہرا نے مجھ سے پوچھ لیا کہ زینب اپنے ہونا محمد کو بچا لیا, میرا حسین قتل ہو گیا, میں اپنی ماں کو کیا جواب دوں؟ میں اپنی ماں کو کیا جواب دوں گی؟ بھائی انہیں نہ روکو, یہ تمہارا معمولی سا صدقہ ہے. یہ صدقہ ہے, اس صدقے کو قبول کر لو زینب کی طرف سے. اس طرح سے زینب نے اجازت لی. حسین نے دونوں شہزادوں کو سینے سے لگایا, دیر تک گریا کرتا رہا حسین. دونوں شہزادے تیار ہو کر خیمے سے نکلے. ایک کو علی اکبر نے سوار کرایا, ایک کو عباس نے سوار کرایا. چلتے چلتے عباس نے کہا, بچوں ذرا دھیان سے. اور بچے فخر سے کہتے ہیں, اے مامو جان ہوں آپ ہی کے تو شاگرد ہیں, بس آپ دور سے ہماری جنگ دیکھیے. دونوں بچے پہنچے لشکر آدا کے سامنے, رجس پڑی. جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے, اور جو نہیں جانتا وہ سن لے کہ ہم جعفر تیار کے پوتے اور حیدر کرار کے نواس. جس نے انہیں جنگ کرتے نہیں دیکھا, آ ہمارے مقابلے میں, ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہم کس کے پوتے ہیں اور کس کے نواس. بچوں کی للکار سن کر کسی کی ہمت نہیں بڑھی, اور جو آگے بڑھتا تھا یا محمد اپنی تلوار کی دھار پہ لیتا تھا یا اون اس کے دو ٹکڑے برابر کے کرتا تھا. جب دیکھا پسرے سعد نے تو چلا کر کہا, جانتے ہو کون ہیں؟ یہ جعفر تیار کے بیٹے ہیں, یہ علی کے بیٹے ہیں, یہ حیدر کے بیٹے ہیں. ایک ایک کر کے جاؤ گے پورا لشکر ختم ہو جائے گا, مل کر حملہ کرو. لشکر نے چاروں طرف سے حملہ کیا, شہزادے بھی صفوں کو چیرتے ہوئے پسر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے. اس ملعون کو پشت خیمہ سے نکل کے بھاگنا تھا. بھاگتے بھاگتے چلا کر کہتا ہے, ارے قریب نہیں جا سکتے تو دور سے تیروں کا میں برسا دو. اب قریب کوئی نہیں, چاروں طرف سے تیر اندازوں نے گھیر لیا, تیروں پہ رکھ لیا بچوں کو. جب زخمی ہوئے تیروں سے, اب پسر سعد نے حکم دیا کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دو, درمیان پہ حائل ہو جا, دستوں پہ دستے, رسالوں پہ رسالے. حملہ آور ہوئے, بہت کوشش کی بھائیوں نے ساتھ رہنے کی, لیکن اتنے زخموں سے چور ہو چکے تھے کہ کچھ ہی دیر میں دونوں بھائیوں کے درمیان ایک خلیج بن گئی, ایک فاصلہ ہو گیا, ایک لشکر حائل ہو گیا. لڑتے لڑتے چھوٹا بھائی گرا, بڑے بھائی کو آواز دی, بھائی میری خبر لے, میں گھوڑے سے گرا جاتا ہوں. ارے بڑا بھائی کیسے جواب دے؟ کچھ ہی دیر میں بڑا بھائی بھی گھوڑے سے گرتے گرتے آواز دیتا ہے, یا خالہ ہو ادرکی, اے مامو جان مدد کو آئیے, میں نے اپنی جان قربان کی. حسین دوڑے میدان میں, عباس بھی, علی اکبر بھی, دونوں شہزادوں کو جو زخموں سے چور ہیں اٹھا لیا. خیموں میں فضا نے خبر دی, بیویوں جمع ہو جاؤ, زینب کے لاڈ لے آ رہے ہیں. زینب نے سمجھے, شکر کیا, معبود میری قربانی کو قبول کر لے, بیویاں جمع ہیں. دونوں شہزادوں کو لایا گیا زخموں سے چور. زینب مطمئن ہے, چہرے پر اطمینان ہے, اپنے بچوں کو دیکھا اور جب یہ دیکھا کہ ابھی کچھ جان باقی ہے, فضا سے بنواتی ہے پزا, ایسا انتظام کر دے میں اپنے بچوں سے دو باتیں کر لوں. تخلیہ ہوا, خیمہ خالی ہوا, منظر وہی رات کا ہے, ثانیہ زہرا درمیان میں بیٹھ گئی, ایک طرف زخموں سے چور محمد, دوسری طرف اور ایک ہاتھ محمد کے سینے پر رکھا, ایک ہاتھ اون کے سینے پہ رکھا. بچوں نے محسوس کیا لمسما کے ہاتھوں کا, آنکھیں کھولی مگر ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اپنی ماں کا ہاتھ تھام لیتے. پوچھا زینب نے پورے اطمینان سے, میرے بچوں کس حال میں ہو؟ بڑا شہزادہ آنکھیں کھول کر کہتا ہے, اے مادر گرامی, ہم پسر سات کے خیمے تک پہنچ گئے مگر وہ ملعون پشت خیمہ سے نکل کر بھاگ گیا. آپ راضی تو ہو گئی نا؟ چھوٹا بھائی کہتا ہے, اماں جان خدا گواہ ہے ہم نے پانی کی طرح آپ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا, آپ نے دودھ تو بخش دیا نا, آپ اب سے راضی. سنو سنو آخری تو, ارے زینب کربلا میں کبھی علی بنی, کبھی حسین بنی, کبھی عباس بنی, ارے سب کچھ ہونے کے باوجود زینب ماں بھی تو ہے نا, ایک ماں بھی ہے نا. اتنے مطمئن نظر آنے والی زینب نے جب اپنے شہزادوں کے یہ جملے سنے, ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے, زینب کے ٹوٹ گئے ضبط کے بندھن. کبھی سر محمد کے سینے پہ پٹکتی تھی, کبھی اون کے سینے پہ پٹکتی تھی, پکارتی جاتی تھی, میرے جگر کے ٹکڑوں, اے میرے شہزادوں, اے میرے بچوں, ارے تم نے مجھے سرخرو کر دیا, تم نے مجھے میری ماں زہرا کے سامنے سرخرو کر دیا, ارے میں راضی ہوں, میں راضی ہوں, میں نے تمہیں اپنا دودھ بخش دیا.